الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. آج سے تقریباً 21 سال پہلے میں نیو یارک میں آیا تھا. آنے کے بعد صرف نیو یارک میں صرف دو مسجدیں تھیں اور ایک دکان میں نماز ہوتی تھی. اس 20-21 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس وقت نیو یارک میں 600 مساجد کر دی ہیں، اور آپ کو آج یہاں دیکھ کر اس لمبی چوڑی جگہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہا. اس کی بے پناہ عنایت اور نوازش ہے کہ اس ملک میں اپنے وطن، اصل وطن سے دور، اب تو خیر آپ لوگوں نے پاسپورٹ لے لیا ہے، وطن یہی ہو گیا، لیکن جو پرانا وطن تھا اس سے دور اس کفر کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ بھی اللہ کا احسان و کرم ہے کہ صرف مسجدیں ہی نہیں بن گئیں، عمارتیں ہی نہیں بن گئیں، بلکہ اس نے نمازوں کا، تراوی کا، قرآن کا شوق اور ذوق عطا فرمایا. دیکھیے اس مسجد میں، اس ملک میں، ان حالات میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا تراوی میں جمع ہونا، ذوق شوق سے تراوی پڑھنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کی اس توفیق پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور شکر ادا کریں گے تو ایمان کی راہ ہموار ہوگی، شکر نہیں ادا کریں گے تو ایمان کی راہ ہموار نہیں ہوگی. ہے سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا، نوازشیں اسی کی ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، کرم اسی کا ہے. ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم مولانا اعزاز علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ، بہت مشہور عالم تھے، بہترین فقیہ تھے، بہترین عربی کے ادیب تھے. انہوں نے ایک بار تقریر فرمائی، اور تقریر میں کہا کہ جب اللہ تعالی آپ کو مسجد میں پہنچنے اور دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے تو دلوں میں اس خلجان کو نہ پالیے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی، اگر اسے قبول نہ کرنا ہوتی تو داخل ہونے نہ دیتا. اس نے داخلے کی توفیق عطا کی ہے تو یہ سائن ہے اس بات کا کہ وہ آپ سے راضی ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کی بندگی کریں. پھر انہوں نے ایک مثال دی، مثال یہ دی کہ دہلی کی جامع مسجد، شاہی مسجد، عظیم مسجد ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے. اس کے دکنی دروازے پر، دکن کی طرف جو دروازہ، اس دروازے پر ایک شخص مسواک بیچتا تھا. 40 سال تک اس نے مسواکیں بیچی اس دروازے پر بیٹھ کر، 40 سال. اور 40 سال میں ایک دن بھی اس کو اندر سے جامع مسجد دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. جب اللہ نہیں چاہتا، توفیق نہیں دیتا، تو دروازے سے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. آپ کو یہاں بلایا ہے، موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، جس قدر شکر ادا کر سکیں اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کا فلسفہ یہ ہے کہ تم نے اگر شکر ادا کیا تو میں اور اضافہ کروں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ نوازوں گا. تو اللہ کی نوازش کی راہ یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، شکر گزار بندے بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا درجہ ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کے بعد آپ ہی آپ، تعریف ان کی ہو نہیں سکتی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف تو ممکن نہیں کہ ہماری زبانیں کر سکیں، جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اتنا ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ وہ ایک شب مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، بہت وقت گزر گیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی، دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسا گریا تاری ہے، ایسا دل بھرا ہوا ہے آپ کا، ایسی رقت تاری ہے آپ پر کہ سینے سے اس طرح آواز اٹھ رہی ہے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے اور اس سے آواز نکلتی، اس قدر رقت تاری ہے۔ اور ایک آیت آپ دہرا رہے ہیں بار بار، ایک ہی آیت دہرا رہے ہیں، دیر تک دہراتے رہے، صبح ہو گئی۔ آیت یہ تھی جسے آپ دہرا رہے تھے، سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی آیت ہے، آپ دہرا رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو اگر ان بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے غلام ہیں، کہاں جا سکتے ہیں، تیری گرفت سے نہیں نکل سکتے، تجھے اختیار ہے، دے سکتا ہے عذاب، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے غلام ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، تیری گرفت سے نکل نہیں سکتے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر تو انہیں معاف فرما دے، مغفرت کر دے ان کی، تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو بڑی حکمت والا ہے، تیرے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں۔ کتنے میٹھے انداز میں آپ کے مغفرت کی دعا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئے، اپنے کمرے میں آئے، گھر میں آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پیروں پر ورم آیا ہوا ہے، ایڑیوں سے پانی رس رہا ہے، سوجے ہوئے ہیں پیر، کہنے لگیں یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے اگلی پچھلی ساری لغزشیں آپ کی تو معاف کر رکھی ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ بنت صدیق، اللہ نے مجھے خاتم المرسلین بنایا، افضل الانبیاء بنایا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ بن کر نہ دکھاؤں؟ اللہ کے رسول کی عظمت، بڑائی، بزرگی اور سبقت کی بنیاد یہ تھی کہ وہ عبد شکور تھے، شکر گزار بندے تھے اللہ کے۔ دعا کریں آپ اللہ تعالی سے کہ وہ ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس اپنی مسجد میں، جو اس کا گھر ہے، آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس کا نازل کردہ پورا قرآن سنیں، یہ پہلا شکر ہے اس کا، پہلا احسان ہے اس کا۔ آج بھی اس روئے زمین پر ہزاروں مسلمان ہیں جنہیں یہ توفیق نہیں ملی ہے، ایک دن بھی نہیں سن سکے، آپ کو توفیق دی، سننے کا موقع دیا، آپ نے قرآن سنا، پورا قرآن سنا۔ قرآن فولان کے وزن پر مبالغے کا مصدر ہے، یعنی وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، بے پناہ پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، مقرون کے معنی میں ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، پڑھا ہی جاتا رہے، بار بار پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جائے. اور آج روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ زمین ایسا نہیں ہے جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا. اس وقت رمضان کی یہ راتیں، یہ روشن دن پورے قریب عرض پر ہیں، اور دنیا کے ہر حصے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. آج تک نہ کوئی کتاب اتنی پڑھی گئی، نہ قیامت تک پڑھی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس کا نام قرآن رکھا. جتنا پڑھ سکیں پڑھیے. عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی آپ اٹھائیے، ایک بار پڑھ لیں، دو بار پڑھ لیں، تین بار پڑھ لیں، امتحان دینا ہو تو 6 بار پڑھ لیں، بس قصہ ختم. امتحان دیا، لپیٹ کر رکھ دیا، پھر نہیں دیکھی جاتی. لیکن یہ قرآن جتنی بار پڑھیں گے اتنی لذت آئے گی، اتنا ہی پھر پڑھنے کو جی چاہے گا، اتنا ہی پھر پڑھنے کو جی چاہے گا. پڑھی جاتی رہے، بس پڑھا جاتا رہے اسے. لا تنقضی عجائب ہوں، نہ اس کے عجائبات ختم ہوتے ہیں، نہ اس کے الفاظ فرسودہ ہوتے ہیں، نہ کبھی اس کو پڑھ کر انسان کبیدہ خاطر ہوتا ہے، اوبتا نہیں ہے کبھی، بلکہ جتنا پڑھتا ہے اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے. یہ اس قرآن کا امتیاز ہے اور اس قرآن کی خوبی ہے کہ جتنا پڑھیے اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اس قرآن کا دوسرا امتیاز یہ ہے جو کسی کتاب کو حاصل نہیں دنیا کی. دنیا کی بے شمار کتابیں لکھی لوگوں نے، کسی کو ایک امتیاز حاصل نہیں جو اسے حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر ثواب ملتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے. دنیا کی کسی کتاب کو پڑھیں، مفہوم سمجھیں گے، عمل کریں گے، قانون معلوم ہو جائے گا، دفعہ معلوم ہو جائے گی، کوئی بات معلوم ہو جائے گی، کوئی حکم معلوم ہو جائے، قصہ ختم. لیکن کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، آپ دہرائیں الفاظ اور ثواب ملے، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے اور کسی کتاب کو یہ حاصل نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک لفظ پر 10 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے، الف پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی، لام پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی، میم پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی. یہ امتیاز ہے کسی کتاب کو حاصل؟ کسی کو نہیں. پڑھیے اسے، ثواب حاصل کیجیے. ایک بہت غلط بات ہمارے آج کے دانشوروں میں مشہور ہو گئی ہے، سو کال دانشور جو اپنے دانشور بنتے ہیں، ہیں تو نہیں حقیقت میں، وہ کہنے لگے کہ میاں کیا اس کتاب کو پڑھتے ہو، سمجھ کر پڑھو تو ٹھیک ہے، اور بے سوچے سمجھے پڑھنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے. آج کے دانشوروں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے. لوگ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہاں سمجھ کے پڑھو تو پڑھو، نہیں تو بیکار ہے، بچوں کو بھی سمجھ کے پڑھاؤ تو پڑھو. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے تیسرے درجے میں علامہ اقبال کی نظمیں یاد کی تھیں، حالی کی نظمیں یاد کی تھیں، غالب کے شعر یاد کیے تھے تیسرے درجے میں. مفہوم اس اشعار کا معلوم ہوا آ کے 10ویں کلاس میں، 8ویں کلاس میں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر ہراس سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، تیسرے درجے میں ہم نے پڑھی تھی. نہ سوئے قوم آیا کا مطلب معلوم تھا، نہ اتر کر ہرا کا مطلب معلوم تھا، آٹھویں درجے میں جب آیا تب مطلب معلوم ہوا. قرآن کے لیے لوگ یوں کہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یعلمون تعلمون پر ملتی ہے، اس لیے کہ اس کا تو ترجمہ ہے، مفہوم ہے. الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے، اس کا مطلب ہی نہیں. اس کو مثال میں لیا اور پھر اس کے بھی ٹکڑے کیے، الف الگ ٹکڑا کیا، لام الگ کیا، میم الگ کیا، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ الف لام میم کا کوئی مطلب ہے تو الف کا تو کوئی مطلب نہیں، لام کا نہیں مطلب، میم کا نہیں. تو اس قرآن پر بغیر سوچے سمجھے بھی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور بچوں کو لازمن بچپن میں قرآن ناظرہ پڑھائیے، کچھ صورتیں یاد کرائیے، اس کی برکت سے ذہن بھی کھلے گا، حافظہ بھی قوی ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ علوم کی راہ بھی آسان کرے گا. تو یہ بات سمجھنا دانشوروں کا پھیلانا کہ اسے بغیر سوچے سمجھے. اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اچھا پڑھنے والا اگر حافظ ہو اور پیچھے مقتدی سن رہے ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن میں سچ کہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ دلبستگی کے ساتھ سن رہے ہوں، کان لگا کر سن رہے ہوں، تو ان الفاظ کا یہاں اثر لگتا ہے. کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، طبیعت متاثر ہو جاتی، رونے کو جی چاہتا ہے کبھی، اور کبھی کبھی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر الفاظ اثر کر رہے ہیں اپنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، شاہوں کے شاہ کا کلام ہے، اور اس کے الفاظ میں ایک نور ہے، ایک تسخیر ہے، ایک تاثیر ہے، دلوں کو بدلنے کی قوت ہے، قلوب پر اثر کرنے کی کیفیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہنا بے ادبی ہے، اس کی گستاخی ہے اس کے ساتھ کہ یہ کہا جائے کہ بھئی سمجھ کے پڑھو ورنہ مت پڑھو. یہ گستاخی ہے، نادانی ہے، اس کے الفاظ میں اثر ہے اور اس کے پڑھنے میں ثواب اور اجر ہے، اور بچوں کو یہ لازمن پڑھانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جو آپ میں سے 60 سال سے اوپر کے ہیں یا 50 سال سے اوپر کے، ان کو خوب اچھی طرح یاد ہوگا، وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں یا سرحد کے رہنے والے ہوں یا یو پی کے رہنے والے ہوں، بہت اچھی طرح انہیں یاد ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے لوگ نکلتے تھے تو گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، گھروں میں سے عورتوں کی تلاوت قرآن کی، بچوں کی تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھیں. یاد ہے نا، رواج بدل گیا، ٹی وی کی آوازیں آتی، اخبار پڑھنے کی صدایں بلند ہوتی. آیا اخبار کہ نہیں آیا پوچھتے ہیں، رواج بدل گیا، پھر ڈالی ہے رواج، غلطی ہو گئی، ہو گئی، سوسائٹی بدل گئی، پھر رواج ڈالیے. اور اس تلاوت قرآن صبح کا، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر کے وقت قرآن کی پڑھنے کے کیا معنی، کیا مزے ہیں اس کے، دلبستگی ہے، پھر عادت ڈالیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. صبح فجر کے وقت قرآن سے اپنی زندگی کا آغاز کیجئے، اپنے دن کا آغاز کیجئے، پھر دیکھیے کہ پورا دن کیسا خیر و برکت کا گزرتا ہے. صبح کے لمحات اگر خدا کی یاد میں گزر جائیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے آپ جب پڑھتے ہیں قرآن تو خدا کی آواز سنتے ہیں، آواز ہے خدا کی، خدا سے مشغول ہوتے ہیں، خدا سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے احکام سنتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے مسلمانوں صبر کرو، اور آپ جواب میں کہیں اللہ میں ضرور صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کہے اقیم الصلاۃ، اور آپ جواب میں کہیں الہ العالمین تو نے کہا کہ نماز قائم کرو، ہم ضرور قائم کریں گے، تو گفتگو ہوگی، اس سے لطف آئے گا. اور ظاہر ہے اللہ سے گفتگو میں جسے لطف نہ آئے وہ اپنے سینے میں تلاش کرے ایمان کو نہیں ہے. ایمان ہوگا تو اللہ سے گفتگو میں مزہ آئے گا. ماں کے دل میں محبت ہوگی تو بیٹے کی آواز ٹیلی فون پر سننے میں مزہ آئے گا. محبت نہیں ہوگی تو کیوں تلاش کریں گے؟ فرض کیجئے ایک بیٹا ایک ماں کا گیا ہوا, کراچی میں رہتی ہوں ماں, بیٹا گیا امریکہ, 10 سال ہو گئے پتہ نہیں چل رہا, گرین کارڈ کی فکر میں ہے بیچارہ, نہیں جا رہا کراچی, 10 سال ہو گئے. اس بڑھیا سے کسی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا دوپہر کو فون آنے والا ہے. صبح کہا, صبح سے دوپہر تک کا وقت اس کا کیسے انتظار میں گزرے گا, کیسے گھڑیاں کٹیں گی؟ دوپہر کا وقت جب آئے گا بھاگی بھاگی پہنچے گی, ٹیلی فون پر کان لگائے گی کہ اب میرے بیٹے کی آواز آئے گی. ماں کی دل میں جو بیٹے کی محبت ہے, کیا ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر قرآن سے ربط ہونا چاہیے, قرآن سے تعلق ہونا چاہیے. یہ تو ایک رخ ہوا قرآن کا کہ اس کا بغیر سوچے سمجھے پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. اور رمضان میں اللہ کا شکر ہے ہم نے تلاوت کی. جو لوگوں نے حافظ صاحب کا سنا, سب سمجھنے والے تھوڑے ہی تھے, سنا اور ثواب حاصل کیا, اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی اثر کیا, اس کے اثرات بھی انشاءاللہ پڑیں گے ان پر. لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے. تورات میں ایک روایت ہے, کہا گیا ہے اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے تو جب سڑک پر راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے پوسٹ مین ڈاکیا تجھے تیرے بھائی کا خط دیتا ہے, لفافہ دیتا ہے کہ تیرے بھائی کا خط آیا, تو میرے بندے تو اتنا انتظار نہیں کرتا کہ گھر جائے اور پھر وہاں کھولے اور پڑھے, راستے میں کسی کنارے کھڑے ہو کر لفافہ کھولتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے, کیا کہا ہے, کیا ضرورت پیش آ گئی ہے, شاید کوئی ضروری بات ہو. مگر او میرے بندے, میں نے تیرے نام ایک خط بھیجا ہے, تجھے زندگی بھر فرصت نہیں ملتی اسے پڑھنے کی سمجھنے کی. تو یہ کتاب, اس پر بڑا ظلم ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں ہم سمجھ کر پڑھیں اور قرآن زندگی بھر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہ ہو. یہ دوسرا رخ ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن یہ دوسرا رخ ہے کہ زندگی گزر جائے, 40 سال ہو جائیں, 50 سال عمر ہو جائے اور یہ موقع ہی نہ ملے ہیں کہ ہم سوچیں کہ یہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے, سمجھے ہی نہیں, غور ہی نہ کریں. حالانکہ اللہ نے نازل کیا اس لیے, کتاب انزلنا ہو الیک مبارک لیدبروا آیاتی, اللہ نے یہ کتاب مبارک اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس پہ غور کریں, سوچیں, فکر کریں, سمجھیں اسے. اور سمجھیں بغیر عمل کیا ہوگا, جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اس کو کہ اس کو سمجھا بھی جائے اور فکر بھی کیا جائے. اس قرآن کا ایک امتیاز اور ہے جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں. آج دنیا میں جو مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی تو وہ ہیں جو لوگوں نے لکھی, انسانوں نے لکھی. واضح ہوئی, انسان نے خود لکھ لی. واحد کتاب ہے دنیا کی, یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی زبور میں بھی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ نے نازل کی ہے. آج جو تورات موجود ہے, جو انجیلیں موجود ہیں, واحد کتاب ہے یہ قرآن, جس میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, اس کا نازل کردہ ہے. سورۃ انزلناها, یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی. بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے, نہ یوں من گھڑت کوئی چیز ہے, بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب. وہ کیا مطلب اس کا نا اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ علم جس میں غلطی نہ ہو صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے کسی نقطہ نظر میں غلطی کا امکان نہیں. اس میں جو قدریں بیان کی گئی ہیں, اس میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں, ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں. حق ہی حق ہے وہ, اور جب حق ہی حق ہے تو اس سے اگر پھرتا ہے آدمی تو کس چیز سے پھرا؟ حق سے پھرا, پھر باطل ہی باطل ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے بعد حق مل گیا اسے اور پھر وہ باطل کی طرف جاتا ہے تو مرتد ہے, اس کی گردن نہیں ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ فما زاب عاد الحق الا الضلال, حق کے بعد تو دلالت ہی دلالت ہے. اس لیے اسے اس یقین سے پڑھیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سرتاسر حق ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں بات تو لکھی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے پلے نہیں پڑتی, سائنس نے تو یہ کہا ہے, فلاں چیز نے یہ کہا ہے. بھائی آپ کی انسانی سائنس نے یہ کہا ہے, انشاءاللہ سائنس اور آگے بڑھے گی تو اس کی تائید کرنے لگے گی. بہت سی باتیں ایسی تھیں جو پچھلے دور میں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, آج سائنس نے ٹیکنالوجی نے سب صحیح کر دکھائیں. اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری آواز بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ٹیپ ریکارڈ جب تک نہیں جاری ہوا تھا 50 سال پہلے کون جانتا تھا ٹیپ ریکارڈ کو, آج ٹیپ ریکارڈ سے آواز نوٹ ہو رہی ہے. اور اس کائنات میں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آواز تحلیل نہیں ہو جاتی, سب محفوظ ہو رہی ہے. پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی, اب فیکس ہی یاد ہو گیا ہے, ہم یہاں سے تحریر لکھتے ہیں اس میں رکھتے ہیں, بیچ میں کوئی تار نہیں, کوئی واسطہ نہیں, وہاں پہنچ جاتی, انگلینڈ پہنچ جاتی ہے, ہندوستان. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ, قرآن نے جن جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے تھوڑی مدت گزرے گی کہ سب معلوم ہو جائے گا تمہیں, اسی دنیا میں سب تائید ہوتی چلی جا رہی ہے. اس میں جو کچھ کہا گیا سرتاسر حق ہے, اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے فہم کی کوتاہی ہے, ہماری عقل کی کوتاہی ہے. آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی, کل نہیں پرسوں سمجھ میں آئے گی. اور قرآن پر قیامت تک غور ہوتا چلا جائے گا, علماء لکھتے چلے جائیں گے, تفسیریں ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کچھ باتیں ان مفسرین کی سمجھ میں نہیں آئیں, آنے والوں کو سمجھ میں آ جائیں گی. جس وقت چاند کا دورہ نہیں کیا تھا یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی ان مفسرین کی. جہاز جب تک ایجاد نہیں ہوئے تھے, جہاز کی ایجاد کو 50-60 سال ہی تو ہوئے, اور کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو آپ زمین پر سفر کرتے تھے, پانی بھر کر لیتے تھے. لیکن جو چیزیں آج ایجاد ہوئی ہیں ان کے بارے میں قرآن میں سب کچھ ہے, اشارے سب موجود ہیں, وہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. ایک امتیاز اور ہے قرآن کا جو دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں, غور سے سنیے. آپ انگلینڈ کا قانون ہو, انڈیا کا دستور ہو, یا یہاں کا قانون ہو, کوئی قانون کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, احکام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, اس سے صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ دفعہ یوں ہے, یہ دفعہ یوں ہے, یہ ضابطہ یوں ہے, یہ قانون یوں ہے, یہ حکم یوں ہے, بس اتنا ہی معلوم ہو جائے گا. قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ جب اسے دل بستگی کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو صرف یہی نہیں کہ قرآن حکم دے گا, حکم معلوم ہو جائے گا آپ, دفعہ معلوم ہو جائے گی, ضابطہ معلوم ہو جائے گا, بلکہ اس ضابطے پر عمل کرنے کا جذبہ بھی یہ قرآن ہی پیدا کرتا ہے. یہ کتاب کسی کتاب کو دنیا کے حاصل نہیں. آپ قرآن پڑھیں جذبے کے ساتھ, عمل کرنے کو جی چاہے گا. اتنی اچھی آواز, اتنے اچھے الفاظ, اتنا اچھا دروبست, اتنی بلاغت آمیز کتاب, بے اختیار جی چاہے گا کہ اللہ تو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں, عمل کرنے کو جی چاہے گا. یہ کسی کتاب کو حاصل نہیں دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو یہ برکت دی ہے. یہ چند امتیازات جو میں نے بیان کیے یہ سب اشاروں میں موجود ہیں. ایک امتیاز اور ہے جو کسی دنیا کی کتاب کو حاصل نہیں, اور یہ بھی غور سے سنیے. آج تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، ہندوؤں کی گیتا بھی موجود ہے، وید بھی موجود ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کی کتابیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں، نہ دعویٰ ہے. وہ اپنی کتابوں سے دور ہوں گے تو دنیا میں ترقی کریں گے. آپ اندازہ کیجئے، جتنے دور ہوں گے اپنی کتابوں سے اتنی دنیا میں ترقی کریں گے. آپ اپنی کتاب سے جتنا قریب ہوں گے اتنی ترقی کریں گے. یہ کسی کو حاصل نہیں، یہ برکت آج کی دنیا میں کسی کتاب کو. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اونچا اٹھائے گا، جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ہماری خاری کی ساری بنیاد یہی ہے کہ ہم تارے کے قرآن ہو گئے، اس قرآن کو چھوڑ دیا. جب قرآن کو چھوڑیں گے، ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، بہت مشہور عالم ہیں. یہ قید سے جب چھٹ کر واپس آئے تھے تو انہوں نے تجزیہ پیش کیا کہ مسلمان کیوں ذلیل ہیں، کیوں پست ہیں، کیوں خوار ہیں. تو انہوں نے دو بنیادیں تجویز کی تھی کہ دو باتیں مسلمانوں میں کم ہیں، اگر وہ دو باتیں ابھار دی جائیں تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا عروج رفتہ پھر واپس آ سکتا ہے، یہ عظمت رفتہ کو آواز دے سکتے ہیں اگر دو باتیں پیدا ہو جائیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اگر یہ قرآن کو پھر اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی پھر ان کے قدم چوم سکتی ہے. اور آپ مایوس نہ ہوں، پچھلے 50 سال میں ہماری امت نے قرآن کی طرف دوڑ لگائی ہے. یہ جو پچھلے 50 سال گزرے ہیں، زوال اپنی جگہ ہے، مظلومیت اپنی جگہ ہے، تباہی اپنی جگہ ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان تباہ ہوتے ہیں لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی حال میں انتقال ہوا ان کا، ہندوستان کے مشہور علماء میں سے تھے. ان کی کتاب ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مسلمانوں کا عروج و زوال، اس نام سے ایک کتاب ہے ان کی، بہت مشہور کتاب ہے، تمام انگریزی میں عربی میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے صوبہ یو پی کے میرٹھ شہر کا ایک واقعہ لکھا، پڑھیے یہ کتابیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مقام پر میرٹھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا یہ تھا کہ ایک زمین تھی، ایک جگہ تھی، مسلمان کہتے تھے یہ مسجدوں کی جگہ ہے، مسجد کی جگہ ہے، اور ہندو یہ کہتے تھے کہ مندر کی جگہ ہے. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مقدمہ پہنچا. اس وقت کا عدالت پر قاضی جو تھا، جج جو تھا، وہ انگریز تھا. کافی دنوں مقدمہ چلا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس جج نے یہ کہا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ یہ مقدمہ بہت دن ہو گئے، کوئی ایسے گواہ لاؤ کہ ان کی گواہی سے یہ مسئلہ طے ہو جائے. تو ہندوؤں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ صاحب مسلمانوں کے ایک عالم ہیں، ایک بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو آپ بلوا لیجئے اور وہ جو فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے. ان کو بلوایا گیا، وہ آئے کھڑے ہوئے. انگریز نے اس سے پوچھا کہ بہت دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، ہندو کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، آپ بتائیے آپ کی گواہی کیا ہے کہ کن کی جگہ ہے. تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ذرا طاقتور ہیں اور یہ ہندو ذرا کمزور ہیں. جگہ تو ان ہندوؤں کی ہے لیکن یہ اپنے جبر سے اور زور سے مقدمہ لڑا رہے ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں, ہندو سچے ہیں اور ان کی جگہ ہے. فیصلہ ہو گیا, مسلمانوں کے منہ لٹک گئے, ہندو خوش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہیے, وہ جانے لگے. مقدمے میں ہندو بھی آئے تھے 200-400 مسلمان بھی تھے. ہندوؤں نے ان عالم کو گھیر لیا اور کہا اب نہیں جا سکتے آپ, ہم نے بلایا تھا آپ کو, اب تو ہم سب ایمان لائیں گے تب آپ جائیں گے. چنانچہ وہ پورے کے پورے مجمع ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. وہ جگہ جو ہندوؤں کی تھی وہ کس کو ملی؟ تو مولانا نے لکھا ہے کہ مقدمہ مسلمان ہار گئے مگر مقدمہ اسلام جیت گیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو جاتا ہے, مسلمان ہار جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, قوم ختم ہو جاتی ہے, کوئی ملک ختم ہو جاتا ہے, لیکن اسلام زندہ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ لکھی مولانا محمود الحسن نے کہ قرآن کے تارک نہ بنو, قرآن کی طرف پھر لوٹو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے توجہ کی ہے اس طرف. اور آپ یہ نہیں سوچتے, ابھی مجھے شکاگو سے کسی نے فون کیا کہ الحمدللہ 90 جگہ شکاگو میں تراویح ہوئی. قرآن کی رغبت ہے نا. پھر ابھی میں پچھلے سال کی بات ہے, فلوریڈا گیا تھا اورلینڈو, وہاں میں کہہ کر آیا تھا ایک سال پہلے کہ بھائی قرآن کے حلقے قائم کر کے غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے. واپس جب میں گیا دوسرے سال تو ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کا کہہ کر گئے تھے اور 17 حلقے مردوں کے قائم ہوئے ہیں جو قرآن پر غور فکر کر رہے ہیں. حلقے قائم ہیں, ہر ہفتے درس ہوتا ہے, اور 47 حلقے خواتین کے قائم ہیں جو غور فکر کرتی ہیں, سوچتی ہیں. یہ بھی نہیں تھا پہلے, عورتوں کا رواج ہی نہیں تھا. آپ برز صغیر میں جائیے, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, مسجد کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا کوئی عورتوں کو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس ملک میں آپ آئے ہیں تو برابر سے شریک ہو رہی ہیں, سیکھ بھی رہی ہیں, سمجھ بھی رہی ہیں, غور و فکر بھی کر رہی ہیں. اور یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے, اس لیے کہ اگر خاتون دین کو سمجھ جائے, قرآن کو سمجھ جائے, تو سوسائٹی میں انقلاب آ جاتا ہے. دوسری بات مولانا محمود الحسن صاحب نے یہ لکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو, اتفاق پیدا ہو. یہ جو گروہ بازیاں ہو گئی ہیں, ٹولیاں ہو گئی ہیں, فرقے بن گئے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, یہ ختم ہو. ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک رسول کو ماننے والے ہیں, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں, ایک سنت کو ماننے والے ہیں, ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں, ایک ہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. اختلاف کیسا, ہم ایک امت ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو یہ خبر پہنچتی ہوگی کہ تیرے امت کے لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, تو ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچائیے, محمد کی روح کو سکون پہنچائیے. سکون کی شکل یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں, متحد ہوں, متفق ہوں, لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے یہ قوتیں محفوظ کر لیں, ان قوتوں کو, ان توانائیوں کو محفوظ کر لیں, اور ان توانائیوں کو اور ان قوتوں کو کفر کے خلاف, شرک کے خلاف, خدا نافرمانی, خدا کی نافرمانی کے خلاف, برائیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں. مسلمان کی قوت مسلمان کے خلاف استعمال ہوئی تو ظلم ہے, جاتی ہے. ہم سب متحد ہوں, متفق ہوں, ایک جماعت بن جائیں, ایک امت بن کر ابھریں, طاقت پیدا ہو جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں ہماری 56 آزاد حکومتیں ہیں, کم از کم 56. ان 56 آزاد حکومتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نوازش فرمائی ہے انسانوں پر، پٹرول ہمارے پاس، لوہا ہمارے پاس، کوئلہ ہمارے پاس، تانبا ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی ہم کو؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ ہم ہی کو نوازا ہے. لیکن ان 56 آزاد حکومتوں میں، مراکش سے لے کر یہاں تک ہم ہی چھائے ہوئے ہیں، لیکن ان 56 آزاد حکومتوں کا حال یہ ہے کہ ایک ذرا سا اسرائیل ہے اس سے ہم لرز رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، ہم ایک نہیں ہیں. ایک کی رائے کچھ ہے تو دوسرے کی رائے کچھ ہے، ایک کے خلاف ہے، ایک کے خلاف ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی ہمارا رشتہ جوڑے اور ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.